أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.
ألم يجدك يتيما ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے. تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ. کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا اور سائل کو جھڑک مت دینا اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو برابر بیان کرتے رہنا.
سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے قرآن مجید کے سورہ مبارک زحاء کی چند آیات کی تلاوت سماعت فرمائی. قاری تھے کریم منصوری. سامعین ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahara.tv.ir. ویب سائٹ میں ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں, لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. سامعین ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں. اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا. پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد سماعت فرمائیے گا تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے. پھر آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام آج کا ایران, اس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا, پھر آپ سامعین کی خدمت میں پیش کیا جائے گا پروگرام نور ایمان, اور نشریات کا آخری پروگرام نواس رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت یوم شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام شامل رہے گا. کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا. جی ہاں سامعین, پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں.
ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ عوام کی خدمت کو پروردگار عالم کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ سمجھتے تھے, اور وہ دل و جان سے عوام کی عزت و احترام کے قائل تھے. ہندوستانی سپریم کورٹ نے ریاست گجرات کے بلقیس بانو کیس کے مجرمین کی سزا میں چھوٹ کے خلاف دائر مفاد عامہ کی اپیل کو سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے. ہندوستانی فوج نے جموں کشمیر لائن آف کنٹرول پر دو مسلح عسکریت پسندوں کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے. یمن کی مسلح افواج کے ڈپٹی کمانڈر نے تاکید کی ہے کہ سعودی اتحاد کشیدگی بڑھا کر جنگ بندی کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور شام کی فوج نے شمال مشرقی شام کے حسکہ صوبے میں واقع شہر کامشلی میں دہشت گرد امریکی فوجی قافلے کو داخل ہونے سے روک دیا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے منگل کو اپنی کابینہ کے ہمراہ بانی انقلاب اسلامی کے مزار پر حاضری دی, فاتحہ پڑھی اور ان کی امنگوں کے ساتھ تجدید عہد کیا. سید ابراہیم رئیسی نے ہفتہ حکومت کی آمد کے موقع پر آج صبح بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی. اس موقع پر انہوں نے اپنے مختصر خطاب میں کہا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ عوام کی خدمت کو پروردگار عالم کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ سمجھتے تھے, اور وہ عوام کے لیے دل و جان سے عزت و احترام کے قائل تھے. صدر مملکت نے کہا کہ آج ہم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی امنگوں کے ساتھ تجدید عہد کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں تاکہ تمام تر خدمات خدا کے لیے ہوں, اور ہمیں یقین ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی عوام پر بھروسہ کریں گے کامیاب ہوں گے. سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ دفاع مقدس میں کامیابی کی وجہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا عوام پر اعتماد ہی تھا, اور ہمیں بھی اس عنصر کو اپنے تمام امور میں سر فہرست رکھنا چاہیے. صدر ایران نے اسی طرح تمام امور میں عدل و انصاف کو بروئے کار لے جانے کی ضرورت پر زور دیا. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے امریکہ پر ایٹمی ترک اسلحہ کی پاسداری اور مغربی ایشیا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا. این پی ٹی پر نظر ثانی کانفرنس کے جنرل باڈی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی کا کہنا تھا کہ امریکہ کی جانب سے ایٹمی ترک اسلحہ کی پاسداری اور مغربی ایشیا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کیا جانا ضروری ہے. ایران کے مستقل مندوب نے امریکی مندوب کے دعوے کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بہتر ہوگا کہ امریکہ سیاسی بیان بازی کی بجائے اس بات کا واضح جواب دے کہ وہ ایٹمی ترک اسلحہ معاہدے کی کتنی پاسداری کر رہا ہے. مجید تخت روانچی نے کہا کہ جو بات دکھائی دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے صہیونی حکومت کے ایٹمی اسلحہ خانوں پر اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں, جبکہ وہ این پی ٹی پر نظر ثانی کانفرنس کی مسلسل مخالفت بھی کر رہا ہے. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے این پی ٹی پر نظر ثانی کانفرنس کے دستاویز کی تیاری اور مذاکرات کو شفاف رحمہ گیر بنائے جانے کی ضرورت پر زور دیا. واضح ہے کہ این پی ٹی پر نظر ثانی کانفرنس کے 14th سیشن میں 3 اہم کمیٹیوں اور ان کی ذیلی کمیٹیوں نے اپنی اپنی رپورٹ اجلاس میں پیش کر دی ہے. مذکورہ کمیٹیوں کی رپورٹوں میں یہ بات صراحت کے ساتھ کہی گئی ہے کہ تھوڑی بہت پیش رفت کے باوجود معاہدے کے رکن ملکوں کے درمیان پائے جانے والے اختلاف کی وجہ سے مکمل اتفاق رائے حاصل نہیں ہو سکا. تینوں کمیٹیوں کی جانب سے کانفرنس کے باقی ماندہ مدت میں معاہدے کے رکن ممالک سے مکمل اتفاق رائے پیدا کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ واضح ہے امریکہ اور مغربی ملکوں کی کھلی حمایت اور جانبداری کی وجہ سے سینکڑوں ایٹمی ہتھیار رکھنے والی صہیونی ریاست نے تاحال ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے این پی ٹی پر دستخط نہیں کیے ہیں۔ صہیونی حکومت مغربی ایشیا میں ایٹمی ہتھیاروں سے لیس واحد حکومت اور ایک اندازے کے مطابق اس کے پاس 300 ایٹمی ہتھیار موجود ہیں جو پوری دنیا کو نابود کرنے کے لیے کافی ہیں۔ عالمی برادری، آئی اے ای اور این پی ٹی نظر ثانی کانفرنس میں پاس کی جانے والی قراردادوں کے ذریعے این پی ٹی معاہدے میں اسرائیل کی فوری شمولیت، ایٹمی تنصیبات کی نگرانی اور سیف گارڈ معاہدے کی پاسداری کا مطالبہ کر چکی ہے، لیکن اسرائیل امریکہ اور مغربی ملکوں کی حمایت کی چھتری تلے عالمی قوانین کو پامال کرتے ہوئے فوجی ایٹمی پروگرام کو مسلسل آگے بڑھا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق دنیا بھر میں اس وقت 13,000 ایٹمی وار ہیڈز موجود ہیں، جن میں زیادہ تعداد امریکہ کے پاس ہے۔ امریکہ دنیا میں ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے والا واحد ملک ہے جس نے دوسری عالمی جنگ کے دوران ایٹمی حملہ کر کے 2.5 لاکھ سے زائد جاپانی شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف نے ایٹمی معاہدے کی بحالی کے بارے میں اس یونین کی تجاویز پر ایران کے تحریری جواب کو دانشمندانہ قرار دیا ہے۔ اسپین میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف جوزف بوریل کا کہنا تھا کہ ایران کا جواب امریکہ کو بھیج دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک واشنگٹن کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ امریکی جواب موصول ہونے کے بعد ہمیں مذاکرات کا عمل مکمل کرنے کا موقع ملے گا اور ہم اس حوالے سے انتہائی پر امید ہیں۔ یاد رہے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پیر کے روز اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ تہران نے ایٹمی معاہدے کی بحالی سے متعلق یورپی یونین کی تجاویز کا بروقت جواب دے دیا تھا اور اب ہم ان کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب تک ہمیں فریق مقابل کی جانب سے یورپی یونین کی تجاویز کا جواب موصول نہیں ہوا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ جب تک یورپی یونین کو امریکہ کی جانب سے جواب موصول نہیں ہو جاتا، اس وقت تک ہم مذاکرات کے حالیہ دور کے نتیجہ بخش ہونے یا نہ ہونے کی بات نہیں کر سکتے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے ریاست گجرات کے بلقیس بانو کیس کے مجرمین کی سزا میں چھوٹ کے خلاف دائر مفاد عامہ کی اپیل کو سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رسان ایجنسی یو این آئی کے مطابق سپریم کورٹ نے منگل کو سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل اور ایڈوکیٹ اپرنا بھٹ کی دلائل سننے کے بعد اپیل کی جلد سماعت کی منظوری دے دی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ اپیل پر جلد سماعت کی درخواست کی منظور کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے اعلان کیا ہے کہ اپیل پر سماعت کے لیے جلد ہی ایک مناسب بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ یاد رہے سن 2002 میں ہندوستان کی ریاست گجرات کے مسلم کش فسادات کے دوران 14 انتہا پسند ہندوؤں نے ایک حاملہ خاتون بلقیس جہاں کو اجتماعی جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ ان لوگوں نے بلقیس جہاں کی اجتماعی آبروریزی سے قبل ان کی 3 سالہ معصوم بچی کو بھی انتہائی بے دردی سے قتل اور بلقیس جہاں کے گھر کے بعض دیگر خواتین کو بھی اجتماعی جنسی درندگی کا نشانہ بنایا تھا۔ ان 14 افراد میں سے 11 کو عدالت نے مجرم قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا سنائی تھی، لیکن ریاست گجرات کی بی جے پی حکومت کی کوششوں سے ہندوستان کے یوم آزادی کے 75ویں سالگرہ پر مذکورہ 11 قیدیوں کی باقیہ سزا معاف کر کے انہیں جیل سے رہا کر دیا، جس پر ہندوستان میں اعتراض کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہندوستان کے مختلف سماجی اور انسانی حقوق کی تنظیموں اور شخصیات نے مذکورہ 11 انتہا پسند مجرمین کی سزا میں چھوٹ کے فیصلے کو عدالت عثمہ میں چیلنج کیا ہے۔ ہندوستانی فوج نے جموں کشمیر لائن آف کنٹرول پر 2 مسلح عسکریت پسندوں کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے سرکاری ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دیا ہے کہ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع راجوری کے 9 شہرہ علاقے میں لائن آف کنٹرول پر پیر اور منگل کی درمیانی رات کچھ عسکریت پسندوں نے دراندازی کی کوشش کی، جس کو ناکام بنا دیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق دراندازی کی کوشش کرنے والوں پر ہندوستانی فوجیوں کی فائرنگ میں 2 عسکریت پسند مارے گئے۔ یمن کی مسلح افواج کے ڈپٹی کمانڈر نے تاکید کی ہے کہ سعودی اتحاد کشیدگی بڑھا کر جنگ بندی کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ڈپٹی کمانڈر میجر جنرل علی حمود الموشکی نے پیر کی رات الحدیدہ میں جنگ بندی کی نگرانی کرنے والی بین الاقوامی کمیٹی کے اراکین سے ملاقات میں صوبہ الحدیدہ کے علاقے حیث میں عام شہریوں پر سعودی اتحاد کے فضائی حملوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جنگ بندی سمجھوتے پر عمل کیے جانے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی جانب سے مؤثر اقدام عمل میں لائے جانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ سعودی اتحاد کی جانب سے یمن جانے والے ایندھن کے حامل بحری جہازوں کو روکنا بند کر دے۔ یمن کی سرکاری خبر رسان ایجنسی سبا کی رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد یمن کے مختلف صوبوں اور اسی طرح سرحدی علاقوں میں جاسوسی کی پروازیں انجام دے کر جنگ بندی سمجھوتے کو پامال کر رہا ہے۔ سعودی اتحاد کی جانب سے اس قسم کے اقدامات ایسی حالت میں جاری ہیں کہ یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی ہانس گرینڈ برگ نے یمن میں جنگ بندی کی مدت میں دوسری بار مزید 2 ماہ کی توسیع کا اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشاط نے بھی ایک بیان میں کہا تھا کہ سعودی اتحاد نے اپنی مسلسل خلاف ورزیوں سے جنگ بندی کو تقریباً غیر مؤثر بنا دیا ہے۔ شام کی فوج نے شمال مشرقی شام کے حسکہ صوبے میں واقع شہر کامشلی میں دہشت گرد امریکی فوجی قافلے کو داخل ہونے سے روک دیا۔ سانہ نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق شامی فوج نے شہر کامشلی کے گرد و نواح میں واقع دیہی علاقے سالیہ میں دہشت گرد امریکی فوجیوں اور اسی طرح قصد کے دہشت گردوں کے قافلے کو روک دیا اور انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ دہشت گردوں کے اس فوجی قافلے میں 6 گاڑیاں شامل تھیں۔ امریکی فوجی اور ان سے وابستہ دہشت گرد عناصر ایک عرصے سے شمالی اور مشرقی شام میں غیر قانونی طور پر موجود ہیں اور شام کا تیل لوٹنے کے ساتھ ہی اس علاقے کے باشندوں اور وہاں پر تعینات شامی فوجیوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کے خلاف اقدامات کرتے رہے ہیں۔ شام کے حکام نے بارہا کہا کہ ہم ملک میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے اقدامات غاصبانہ قبضے کے مترادف ہیں۔ شام کا بحران 2011 میں سعودی عرب، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی حمایت یافتہ دہشت گردوں کی یلغار کے بعد شروع ہوا۔ اس بحران کا مقصد علاقے میں طاقت کا توازن صہیونی حکومت کے مفاد میں تبدیل کرنا تھا، جس میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ ان کا ملک روسی صدر ولادیمیر پیوٹن اور یوکرین کے صدر یلنسکی کے درمیان ملاقات کے لیے ہم آہنگی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ترک ذرائع کی رپورٹ کے مطابق ترکی کے صدر نے اپنی کابینہ کے اجلاس کے بعد ایک بیان میں کہا کہ ان کا ملک جنگ یوکرین ختم کرانے کے مقصد سے روسی صدر اور یوکرین کے صدر کے درمیان ملاقات کے لیے ہم آہنگی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اردوغان نے کہا کہ روس کے شہر سوچی میں روسی صدر سے ان کی اس سلسلے میں گفتگو بھی ہوئی، جبکہ یوکرین کے شہر لویو میں یوکرین کے صدر اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے بھی ان کی سے فریقی ملاقات ہوئی۔ جنگ یوکرین کے بعد سے ہی ترکی اس جنگ میں مصالحت کار کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تاہم اب تک وہ اپنے مقصد میں خاطر خواہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ اقتصادی مسائل اور مشکلات کی بنا پر ترکی میں اندرونی سطح پر مقبولیت کم ہونے کا شکار ہے اور وہ علاقائی اور عالمی سطح پر خاص طور سے جنگ یوکرین میں اپنا کردار ادا کر کے اپنی ساکھ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں سیاسی کشیدگی اور میڈیا کے حوالے سے جو سوال اٹھ رہے ہیں وہ اس وقت خبروں میں سر فہرست نظر آتے ہیں۔ پاکستان میں میڈیا صورتحال اور خاص طور پر کچھ اینکرز پر لگائی جانے والی پابندیاں اور گرفتاریاں اور اسی حوالے سے پاکستان کی سیاسی صورتحال کے تناظر میں ہم نے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار جناب انجم کاظمی سے جب ان کے خیالات جاننا چاہے تو ان کا کہنا تھا۔
جی، آپ بارے میں پابندیوں کے بارے میں، یہ تو قیام پاکستان سے لے کے آج تک یہ حکومتوں کا ہمیشہ دباؤ رہا ہے، پریس ایڈوائس بھی آتی ہے، خبریں تبدیل بھی کرا دی جاتی ہیں، روک دی جاتی ہیں۔ وہ تو ایک ایشو بہرحال ہے کہ آزادی اظہار پہ پابندی ہے، لیکن آج کل جو چند سالوں سے جس طرح کی وہ آزادی اظہار کا ناجائز فائدہ لوگوں نے اٹھایا ہے تو اس کو تو قابل مذمت آج اب تک ہے۔ کہ آپ اپنے اداروں پہ اور اپنے عدلیہ پہ اور اپنے فوج پہ ان اداروں پہ تنقید کرنا ہر ایک کا حق ہے، بس خلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس سے مناسب یہ ہوتا ہے کہ آپ مہذب الفاظ دیں اور دلیل کے ساتھ اعتراض کریں۔ میں بھی 27-28 سال سے صحافت میں ہوں، ہم بھی کرتے ہیں، میں کالم بھی لکھتا ہوں، لیکن یہ انداز نہیں ہوتا کہ آپ گالی گلوچ پہ اوئے توئے اس طرح کا کریں۔ اور یہ بدقسمتی سے یہ نواشی صاحب کو جب بنگاما کیس میں نااہل کیا گیا تھا تو اس وقت وہ براہ راست فوج پہ اٹیک ہوئے، اب اس کے بعد وہ چلتے چلتے کیونکہ سوشل میڈیا میں وہ بہت سارے آپ میڈیم آ گئے ہیں، اس میں فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، یوٹیوب ہے، تو وہ جس طرح کا اظہار پھر عمران خان کی پارٹی کے لوگوں کے جو حمایتی جس طرح کی لینگویج استعمال کرتے ہیں، تو بہرحال یہ تو قابل اعتراض بھی ہے اور قابل مذمت بھی۔ آپ نے کوئی جنگ لڑنی ہے اس کے اصول ہوتے ہیں، آپ نے اپنی آزادی لینی ہے، ہم نے بھی لڑائیاں لڑی ہیں، ضیاء الاکابر جو تھا وہ بڑی سخت پابندیاں تھیں، لیکن اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کا انداز تو کہیں بھی اپنایا نہیں جا سکتا۔ بہرحال آزادی اظہار کی کافی حد تک اب سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہوتا ہے اس کو رو نہیں سکتے، لیکن میں سمجھتا ہوں جو ہماری یوٹیوبرز اور یہ مخصوص ایک دو پارٹیز کے لوگ جس طرح کی لینگویج استعمال جو انداز اپناتے ہیں وہ قابل مذمت ہے، تو اس لیے واقعی کو تھوڑا سا چیک ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہ کہ ہر پارٹی نے یہ کچھ کیا، اگر یہ عمران خان نے رحمت اللہ کے اوپر وہ ایرون کیس اس طرح کا نہ ڈالے ہوتے تھے شاید آج نون لیگ بھی نہ کرتی۔ اب آپ ماضی میں اگر دیکھیں ان کی بڑی ہسٹری ہے پیپل پارٹی نون لیگ کی، ایک چونکہ دوسرے کے جان کے دشمن تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان پہ کچھ ایک دوسرے کے لیے نرمیاں سافٹ کارنر پیدا ہوتے رہے اور کسی اسٹیج پہ وہ تقریباً کچھ چیزوں پہ متفق ہو کر ڈیموکریسی چلانے لگے۔ اب وہ سلسلہ جو 90-80 کی دہائی میں وہ ختم ہو رہے ہیں کوئی قریب تھا، وہ عمران خان صاحب کے آنے کے بعد وہ دوبارہ وہ ایک دفعہ پھر اس نے جنم لیا اور ہم پھر اسی جگہ پہ آئے ہیں، اور حکومت جو ہے خاص طور پہ نون لیگ یہ تو میڈیا مینیج کرنے میں جو ہے وہ ایک پہلے ہی اپنا سانی میں رکھتی تھی، تو اب وہ جب یہ ان کو موقع پہ ملا ہے تو انہوں نے وہی جو عمران خان نے کیا اس سے ڈبل وہ کر رہے ہیں، تو بہرحال حکومت کی طرف سے تھوڑا سا ہاتھ نرم ہونا چاہیے اور بیٹھ کے یا تھوڑا سا کچھ ان کے کوئی ایس او پیز بنا دیں جس کے مطابق وہ ہونا چاہیے۔ تو اب بھی عمران خان کی ہے یوتھ خاص طور پہ اور خواتین کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اب بھی عمران خان کے، وہ کوئی بندے سے جسے ڈسمس کریں اس کی 3.5 سال کا کارکردگی کی نالائکی کی نااہلی کی، وہ اس طرف جانا نہیں چاہتے، وہ ہمارے وہ ایک بھیڑ چال ہے کہ بس وہ خان ہے تو خان ہے، باقی سارے چور ہیں، وہ سارا کچھ ہے۔ اب بھی اگر الیکشن ہو جائے اور وہ آپ کراچی کا زمین الیکشن دیکھ لیں، لاہور کے جو 20 حلقوں میں ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، تو اب جو ہے یوتھ اور پبلک تو عمران خان کی سپورٹر ہے، اب یہ تو عوام کی مرضی ہے کہ وہ اب کس کو پسند کرتے ہیں، آپ اس کو ووٹ نہ کہ کسی کا رائے نہیں ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی نے اپنا مینیفیسٹو دینا ہوتا ہے، اپنا پروگرام دینا ہوتا ہے، یہ اب عوام کی مرضی ہے، اب وہ آگ میں دیکھتے ہوئے چلانے لگائیں تو ان کی مرضی ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے، آپ کسی چیز کو کسی آپ ڈلیور کر کے کوئی اپنا کام کر کے لوگوں کو اپنی طرف لا سکتے ہیں، لیکن یہ اگر مار دھاڑ میں یہ اس طرح کریں گے تو اس سے تو عمران خان کی اور سپورٹ بڑھے گی اور لوگ صاف کر عمران خان کے لیے مزید بڑھے گا، لیکن میرے ذاتی خیال میں عمران خان صاحب تمام حدیں فراہم رہے ہیں، ان کو ایک پولیٹیکل جو ایک پالیٹیشین ہوتا ہے اس طرح کا وہ ایٹیچیوڈ نہیں رکھتے، وہ کہتے بس میں ہوں تو میں ہوں، تو بہرحال یہ تو عام کے چوائس ہے کہ وہ کس طرح کرتے، بظاہر یہ سب جو ہم دیکھتے ہیں، ایون میرے گھر میں سارے جو بچے خواتین ہیں وہ سارے عمران خان سپورٹر ہیں، وہ کسی چیز کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، تو اس وقت ویو تو اس کی چل رہی ہے۔ ظاہر ہے یہ ایجنسیاں تو ہر دور میں کردار ادا کرتی رہی ہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کون سے اپنے پیروں پہ ہیں، وہ بھی تو ان ایجنسیوں کے سر پہ ہے نا، اب وہ اپنے انٹرویو میں بار بار کہتے ہیں مجھے مسئلہ ہوتا تھا میں ایجنسی کرتا تو وہ میں نہیں کر دیتی تھی، اب ہمارے پاکستان کے بدقسمت یہ ہے کہ ہر پولیٹیشن تو ان کی پیداوار ہے، اب جب وہ تھوڑا سا اس کے جمتے ہیں یا جڑے تھوڑی سی پکڑتا ہے تو وہ انہیں کو پھر آنکھ دکھاتا ہے، آپ بھٹو سے شروع ہو جائیں، نواز شریف آ جائیں، اس کے بعد عمران خان آ جائیں، تو یہی کچھ ہوا ایجنسیاں ہر دور میں کرتی ہیں۔ اصل مسئلہ ہے کہ ہماری جو موجودہ حکومت ہے پی ڈی ایم جس میں 13 جماعتیں شامل ہیں اور اس کو فرنٹ پہ نون لیگ ہے، اب وہ ڈلیور کرنے کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچتی، سلیور کر کے عوام کو بھیجے تو ایک واحد یہ حل ہے. اب جو بجلی کا بلوں کا یہ پاکستان میں قدر مچا ہوا ہے, آئے روز احتجاج ہو رہے ہیں, آئی ایم کی ڈکسیشن بھی آپ سارا کچھ کر رہے ہیں, تو ایسی چیزیں جب آپ ریلیف نہیں دیں گے تو آپ لوگوں کو اپنی طرف کیسے لائیں گے, عمران خان کی طرف کیسے کریں گے جی یہ بیڑا گھر کر کے تھا, ابھی تک وہ رونا یہ رو رہے ہیں جی یہ اس نے آئی ایم سے معاہدے کیے تھے اس وجہ سے ہو رہا ہے. اب ایسے صورت حال پہ آپ جنسیوں کا استعمال کر کے عمران خان کو دبائیں گے تو وہ تو اور زیادہ ابھرے گا, اور اگر یہ سلسلہ مزید یہ دسمبر تک جاری رہا تو اگلے الیکشن میں تو یہ باقی ساری پارٹیوں میں یقین نظر نہیں آتی, اس میں تو پھر عمران خان ہی ہوگا. اور عمران خان کی سب سے بڑی غلطی ہے جو 18 کے الیکشن میں جس طرح اس کی ریپ تھی, یہ کھمبے بھی کھڑا کرتا لوگوں نے دینا تھا, یہ پھر وہی غلطی کی جو بھٹو نے کی تھی کہ الیکٹرک بورڈ کس نے شامل کیا اور سارا گاندھی والا الیکٹرک بورڈ نے اس کی حکومت میں ڈالا تھا. اس کے ابھی یہ ویو ہے کہ اگر وہ مطلب کہ یوتھ کو آگے لے آئے, اپنے ورکرز کو آگے لے آئے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ الیکشن میں یہ اگر جیت جاتا اور یہ بہتر ڈیلیور کر سکے جو پچھلے اس نے کیا تھا.
سامعین, یہ دے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار جناب انجم کاظمی جو پاکستان کی سیاسی صورتحال پر گفتگو کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سمے نبی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا, خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا. دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا, خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا. کب تک میرے آقا یوں یہ زیست بسر ہوگی, بتلاؤ شب غم کی کس آن سحر ہوگی. اب رحم و کرم اپنا محبوب خدا کرنا, دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا, خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا. ہم تو ہیں رہینِ غم اور ہجر کے مارے ہیں, جو کچھ بھی ہے لیکن ہم دیوانِ تمہارے ہیں. مقبول دیوانوں کی سرکار دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی.
سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروں کے.
یادوں کے جھروں کے, جی ہاں سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں یکم شہریور, 25 محرم اور 23 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پچیس محرم سن 95 ہجری قمری کو ایک روایت کے مطابق فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت سن 38 ہجری قمری میں مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ واقعہ کربلا کے دوران آپ سخت بیمار تھے۔ کربلا میں اپنے والد گرامی حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ کے بعد آپ نے انقلاب کربلا کے مقاصد کی تبلیغ و ترویج کی بھاری ذمہ داری نبھائی اور امت مسلمہ کی امامت کا عہدہ سنبھالا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اسلامی تہذیب و تمدن کی تشکیل اور قرآنی تعلیمات کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے ایک مخصوص انداز میں مسلمان دانشوروں اور مفکرین کی تربیت کی، جس سے قرآن و سنت کے تحفظ میں مدد ملی۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک اور اہم کارنامہ دعا و مناجات کے قالب میں اسلامی تعلیمات اور معارف الہی کی ترویج و اشاعت ہے۔ تیئیس اگست سن 1762 عیسوی کو فرانس کے مشہور شاعر و ادیب آندرے شینیے پیدا ہوئے۔ شینیے لطیف طبع کے مالک تھے، چنانچہ حصول تعلیم کے دوران وہ شعر و ادب کی طرف راغب ہوئے اور جلد ہی شہرت کی منزلیں طے کرنے لگے۔ انقلاب فرانس کے دوران آندرے شینیے روبیسپیئر کی ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے پر گرفتار ہوئے اور سن 1794 میں ان کو سزائے موت دے دی گئی۔ پچیس محرم سن 1253 ہجری قمری کو ایران کا پہلا جریدہ کاغذ اخبار شائع ہوا۔ اس جریدے کے ایڈیٹر مرزا صالح شیرازی تھے۔ یہ جریدہ دو بڑے ورقوں میں پتھر کی طباعت کے ذریعے تہران سے شائع ہوتا تھا۔ کاغذ اخبار جریدہ مہینے میں ایک بار شائع ہوتا تھا اور اس میں تہران اور ایران کے دیگر شہروں، نیز عرب ممالک اور ترکی کے بارے میں خبریں اور مضامین شائع ہوتے تھے۔ کاغذ اخبار کا صرف ایک نسخہ باقی ہے جو برطانوی عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ تیئیس اگست سن 1890 عیسوی کو مولانا عبد الحلیم شرر نے تقسیم ہند کی تجویز پیش کی، جو 23 مارچ سن 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے ایک علیحدہ مملکت کے قیام کے مطالبے کی شکل میں سامنے آئی۔ مولانا عبد الحلیم شرر نہ صرف یہ کہ اردو کے ایک مشہور ادیب تھے، بلکہ وہ ایک نامور صحافی بھی تھے۔ وہ ایک اردو ہفت روزہ اخبار بھی نکالتے تھے جس کا نام مہذب تھا۔ مولانا موصوف تاریخی ناول نگار بھی تھے اور انہوں نے ان ناولوں کے ذریعے اسلام کی عظمت و شوکت پیش کرنے کے سلسلے میں اہم مقام حاصل کیا۔ تیئیس اگست سن 1939 عیسوی کو نازی جرمنی اور سوویت یونین کے درمیان عدم جارحیت کے معاہدے پر دستخط ہوئے۔ معاہدے پر دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے کی روح سے دونوں ممالک 10 سال تک ایک دوسرے پر حملہ نہ کرنے کے پابند ہو گئے، لیکن جون سن 1941 میں جرمنی نے سوویت یونین پر حملہ کر کے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ تیئیس اگست سن 1942 عیسوی کو سابق سوویت یونین اور نازی جرمنی کی افواج کے درمیان خونریز جنگ اسٹالن گراڈ ہوئی۔ یہ جنگ ان دونوں فریقوں کے درمیان ہونے والی خونریز ترین جنگ تھی، چنانچہ صرف اسی ایک دن میں 40,000 روسی اور جرمن فوجی ہلاک ہو گئے۔ اس جنگ کا سبب ہٹلر کی طرف سے ہر حالت میں اسٹالن گراڈ شہر کو فتح کرنے کا حکم تھا، اسی لیے نازی فوج نے پوری قوت کے ساتھ اسٹالن گراڈ پر حملہ کر دیا، لیکن شہر کے لوگوں کی سخت مزاحمت کی وجہ سے جرمنی کو اسٹالن گراڈ پر قبضہ کرنے میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی اور بالآخر جرمنی کو جنگ میں شکست ہوئی۔ مورخین اور سیاسی ماہرین کا خیال ہے کہ اسٹالن گراڈ کی جنگ میں شکست ہٹلر کی حکومت کے تدریجی خاتمے کا باعث بنی۔ یکم شہریور سن 1360 ہجری شمسی کو معروف ایرانی دانشور اور صحافی ڈاکٹر پرویز خانلری کا انتقال ہوا۔ پرویز خانلری فارسی ادب میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ انہوں نے سن 1322 ہجری شمسی میں فارسی ادب میں ڈاکٹریٹ کیا اور اس کے بعد تہران یونیورسٹی میں پروفیسر مقرر ہو گئے۔ ڈاکٹر پرویز خانلری نے سخن نامی ایک ادبی رسالہ بھی جاری کیا جس نے فارسی ادب کی ترویج اور فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کے اشعار اور دلنشین نغمات پر مبنی کتاب ماہ من در مرداب نے اہل ذوق و فن میں بہت زیادہ شہرت حاصل کی۔ مختلف ادبی مراکز اور انجمنوں کی تشکیل نیز تین جلدوں میں تاریخ زبان فارسی، وزن شعر فارسی اور زبان شناسی و دستور زبان فارسی ڈاکٹر پرویز خانلری کی جملہ تخلیقات ہیں۔ ڈاکٹر پرویز خانلری کے بنائے گئے اداروں اور انجمنوں کو اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ایک تحقیقاتی مرکز کا درجہ دے دیا گیا، جو اب مؤسسہ مطالعات تحقیقات فرہنگی کے نام سے کام کر رہا ہے۔ ڈاکٹر پرویز خانلری 77 سال کی عمر میں تہران میں وفات پا گئے۔ تیئیس اگست سن 1987 عیسوی کو بر صغیر کے معروف عالم دین اور ادیب سید مرتضی حسین صدر اللہ فاضل لکھنوی نے لاہور میں وفات پائی۔ صدر اللہ فاضل انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی سے پہلے ہی پاکستان میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو متعارف کرانے والوں میں سے تھے، اور انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد انہوں نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ قم سے قم تک کے زیر عنوان کتاب لکھی۔ وہ ایک عرصے تک تہران سے شائع ہونے والے اردو رسالے توحید کے مدیر رہے۔ انہوں نے اردو میں حضرت علی علیہ السلام کے خطبوں اور پیغامات پر مشتمل کتاب نہج البلاغہ کے بعض حصوں کا ترجمہ کیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے ہفتہ وار پروگرام آج کا ایران۔
آج کا ایران سامعین، پروگرام آج کا ایران کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارے پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ماہرین کا تیار کردہ خیام سیٹلائٹ کامیابی کے ساتھ زمین کے مدار میں پہنچ گیا ہے، اور ایران کی ایرو اسپیس ایجنسی کے زمینی اسٹیشن کو سگنل موصول ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ خیام سیٹلائٹ کو منگل کی صبح 10:22 پر قزاقستان میں قائم بائیکور خلائی مرکز کے ذریعے خلا میں روانہ کیا گیا تھا۔ ایران کی ایرو اسپیس ایجنسی نے بتایا ہے کہ خیام سیٹلائٹ کامیابی کے ساتھ زمین کے مدار میں 500 کلومیٹر کی بلندی پر پہنچ گیا ہے، اور اس نے ماہدشت میں قائم زمینی اسٹیشن کو سگنل بھیجنا شروع کر دیے ہیں۔ مکمل طور سے ایرانی ماہرین کا تیار کردہ سیٹلائٹ خیام ایک سینسنگ سیٹلائٹ ہے، جس میں بڑی درستگی کے ساتھ امیجنگ کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ سیٹلائٹ مختلف امیج اسپیکٹرم میں زمین کی سطح سے امیجنگ کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خیام سیٹلائٹ کو مستحکم بنانے کا عمل کامیابی سے کیا گیا، جس کے بعد ایرانی سائنسدانوں کی شرکت سے خیام سیٹلائٹ کے مزید 3 ورژن کی تیاری حکومت کے ایجنڈے میں شامل ہو گئی۔ سائنس و ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایران نے کافی ترقی کی ہے، اور ایرانی کمپنیاں مختلف شعبوں میں خیام سیٹلائٹ کی معلومات اور تصاویر کا فائدہ اٹھائیں گی۔ ایران روس کے تعاون سے مزید خیام سیٹلائٹ کے ورژن 2، 3 اور 4 بھی تیار کرے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ اور ترجمان نے خیام سیٹلائٹ کو ایرانی سائنسی اعزازات کی تاریخ کا ایک اور سنہری باب قرار دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے منگل کے روز اپنے ایک ٹویٹ میں خیام سیٹلائٹ کے خلا میں بھیجنے کو پرامن مقاصد کے لیے ایرانی سائنسدانوں کی نئی ایرو اسپیس کامیابی اور ایران کے سائنسی اعزازات کی تاریخ میں ایک اور سنہری باب قرار دیا۔ ایرانی ماہرین کا تیار کردہ خیام سیٹلائٹ کی کامیابی کے ساتھ زمین کے مدار میں پہنچنے اور ایران کی ایرو اسپیس ایجنسی کے زمینی اسٹیشن کو سگنل موصول ہونے کے چرچے عرب ذرائع ابلاغ میں ہو رہے ہیں۔ ایرانی سیٹلائٹ خیام کی مفید عمر 5 سال ہے، اور ایران اس سے اپنی زراعت، ماحولیات اور سرحدوں کی نگرانی کا کام لے گا۔ ایرانی سیٹلائٹ خیام کا نام ایران کے معروف شاعر کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس سے زرعی پیداوار کو بہتر بنانے، آبی ذرائع اور اسی طرح قدرتی آفات کو کنٹرول کرنے کا کام لیا جائے گا۔ تہران کی شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے فیکلٹی آف فزکس کے ماہرین فلکیات نے ایک ایسا بلیک ہول دریافت کیا ہے جو سورج سے 1,000,000 گنا بڑا ہے۔ ان میں سے ایک ماہر فلکیات کا کہنا ہے کہ فرمی سیٹلائٹ کا ڈیٹا استعمال کرتے ہوئے شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کی فیکلٹی آف فزکس کے محققین نے ایک ایسا گیما رے برسٹ دریافت کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے جو ایک ایسے بلیک ہول کے قریب سے گزرا تھا جو سورج سے 1,000,000 گنا بڑا ہے۔ اس محقق کا مزید کہنا ہے کہ اس تحقیق کے نتائج سب سے پہلے 2021 میں معروف جریدے ایسٹرو فزیکل جرنل میں شائع ہوئے تھے۔ اس بلیک ہول کے وجود کی دوبارہ تصدیق کے نتائج گزشتہ ہفتے اسی جریدے میں شائع ہوئے۔ واضح رہے کہ گیما رے برسٹ کہکشاں کے اس پار دریافت ہونے والا توانائی کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ حالیہ اشروں کے دوران فرمی اور سوئفٹ جیسی گیما رے اسپیس ٹیلی اسکوپ کے ذریعے اس طرح کی دریافتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ تہران یونیورسٹی کے ماہرین آثار قدیمہ کی ایک ٹیم نے ڈاکٹر رحیم ولایتی کی نگرانی میں 10 سال کی تحقیقات کے بعد تاریخی شہر اوجان دریافت کیا ہے، جس کی کھدائی کے نتیجے میں شاہی قلعے کا کچھ حصہ نظر آنے لگا ہے۔ ڈاکٹر رحیم ولایتی کا کہنا ہے کہ تہران یونیورسٹی کی ٹیم نے سن 2006 سے 2022 تک اوجان شہر کے تقریباً 96 ہیکٹر رقبے کے بارے میں تحقیقاتی کام انجام دیا ہے۔ اس عرصے کے دوران تاریخی شہر سے متعلق تاریخی کتب اور اس کے محل وقوع کے بارے میں موجود تحریروں سے استفادہ کرتے ہوئے تقریباً 700 تاریخی مقامات کو دریافت کیا گیا۔ اس محقق کا کہنا ہے کہ تاریخی شہر اوجان میں فروزے کے پتھر سے آراستہ ایلخانی عہد کے ٹوٹے ہوئے برتن بھی دریافت ہوئے ہیں۔ اگرچہ ان برتنوں اور قدیم اشیاء کی دریافت اہم ہے، لیکن اس تحقیقاتی کام کی اہمیت ایلخانوں کے قلعے اور اس شہر کے فن تعمیر کی دریافت سے بڑھ گئی ہے۔ اس شہر کے پاس سلجوقیوں اور ایلخانوں کے عہد سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کے 4 قبرستانوں کی دریافت کے علاوہ ایلخانوں کے عہد کا شاہی قلعہ بھی دریافت ہوا ہے، جو اس شہر میں سب سے بڑی عمارت کے طور پر خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ سلجوقی اور ایلخانی عہد سے تعلق رکھنے والے 2 برج بھی دریافت ہوئے ہیں، جبکہ شہر کے مغربی حصے میں ایک زمیندوز عمارت دریافت ہوئی ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ ایلخانی دور سے تعلق رکھنے والے بودھ مت کے پیرو اسے عبادتگاہ کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ ایران وسیع و عریض سرزمین والا ملک ہے، اس میں آب و ہوا کے اعتبار سے بہت تنوع پایا جاتا ہے، اسی وجہ سے اسے خوشبودار جڑی بوٹیوں کی کاشت کے حوالے سے خاص اہمیت حاصل ہے۔ زیادہ جڑی بوٹیاں مقامی ہیں، یعنی ایران سے ہی تعلق رکھتی ہیں۔ حال ہی میں تہران کی شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک میں واقع ایک کمپنی نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ایران کی مقامی جڑی بوٹیوں کی پروسیسنگ اور انہیں گراں قدر مصنوعات میں تبدیل کرنے کو اپنے ایجنڈے میں شامل کر لیا ہے، جس کے نتیجے میں ایرانی جڑی بوٹیوں کے ایسے خالص عرق تیار کیے جائیں گے جن میں کسی طرح کے کیمیکل مواد کی ملاوٹ نہیں ہوگی۔ اس طرح کے عرق فی الحال بیرون ملک سے درآمد کیے جاتے ہیں۔ نالج بیسٹ کمپنی کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمیہ میر صادقی نے اس کمپنی کے ساتھ اس جیسی دوسری ملکی کمپنیوں حتیٰ غیر ملکی کمپنیوں کا موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ ہماری کمپنی میں جدید ترین ٹیکنالوجی سے استفادہ کیا جاتا ہے اور یہ ٹیکنالوجی ہماری کمپنی سے ہی مختص ہے۔ دوسری ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کو اس ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایسے عرق اور تیل تیار کیے جا رہے ہیں جو 100% خالص اور منفرد ہیں۔ اس کمپنی کی مینیجنگ ڈائریکٹر کا مزید کہنا ہے کہ کمپنی کا مقصد خوشبودار جڑی بوٹیوں کو کاشت کر کے ان سے مصنوعات تیار کرنا ہے، تاکہ ان جیسی غیر ملکی مصنوعات پر انحصار کم سے کم کیا جا سکے اور زر مبادلہ کو ملک سے باہر جانے سے روکا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے متعلقہ مستند عالمی مراکز سے سرٹیفکیٹس کے لیے بھی اقدام کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں مستقبل قریب میں اس کمپنی کی مصنوعات عالمی منڈی میں بھیجی جائیں گی، جس کے باعث ایران بھی ہربل پروڈکٹس برآمد کرنے والے ممالک میں شامل ہو جائے گا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ تو سامعین، پروگرام میں حسب معمول ہم کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ اطلاعات، ایران کا جواب امید افزا ہے، بوریل۔ روزنامہ الزمان، سیکورٹی، غذا اور پانی کے موضوع پر مصر میں مشترکہ مسائل اور مختلف ترجیحات رکھنے والے 5 عرب ملکوں کا سربراہی اجلاس۔ اور جاپان ٹائمز، تائیوان چین کشیدگی کے پیش نظر جاپان لمبی دوری کے 1000 میزائلوں کے ذخیرے پر غور کر رہا ہے۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ ابتکار، ہم مسافر بردار طیارے کی ساخت سے صرف 1 قدم پیچھے، صدر ایران۔ روزنامہ ابتکار اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے یوم دفاعی صنعت کے موقع پر وزارت دفاع کے اعلی عہدیداروں اور کارکنوں سے ہونے والی ایک ملاقات میں کہا کہ آپ لوگوں کی محنت کا ثمرہ نالج بیسڈ دفاعی صنعت ہے، اور آج اس شعبے میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور ہم پر پابندیوں اور دباؤ کے باوجود دفاعی صنعت کے شعبے میں دیگر شعبوں کے مقابلے میں زیادہ ترقی ہوئی ہے۔ صدر ایران نے دفاعی صنعت کے شعبے میں مختلف طرح کے طیاروں کی ساخت کو بے حد قابل فخر قرار دیا، اور اصفہان میں طیارہ سازی کے کارخانے کے اپنے دورے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے دانشور اور ماہرین مسافر بردار طیارہ بنانے سے صرف 1 قدم پیچھے ہیں۔ روزنامہ الاخبار، ہم فوج اور حکومت سے تصادم کے امریکی جال میں نہیں پھنسیں گے، سید حسن نصر اللہ۔ روزنامہ الاخبار اس ضمن میں لکھتا ہے کہ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے لبنان کے تحفظ، فلسطین کی آزادی کی جنگ میں تعاون، شام اور عراق کے تحفظ کے لیے آمادگی، اور یمن کے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کی استقامتی تنظیم کے بنیادی اصولوں پر دوبارہ زور دیا ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے حزب اللہ کی تشکیل کی 40ویں سالگرہ کے موقع پر اپنی تقریر میں کہا کہ استقامتی تنظیم اپنی افرادی، اسلحہ جاتی اور لاجسٹک طاقت میں اضافہ بدستور جاری رکھے گی، اور یہ اعلان کرتی ہے کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تاہم حزب اللہ دشمن کے ساتھ سرحدوں کے تعین کے معاملے میں الگ سے کوئی نظریہ اپنا کر دخل نہیں دے گی۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ خبریں، حکومت کا سیلاب زدہ علاقوں کی بحالی کے لیے ڈونرز کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ۔ دینک بھاسکر، کیجریوال بولے دہلی میں آپریشن لوٹس فیل، بی جے پی نے عام آدمی پارٹی توڑنے پر وزیر اعلی بنانے کو کہا، سسودیا کا الزام۔ اور کشمیر عظمیٰ، بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ 5 ستمبر تک ہندوستان کا دورہ کریں گی۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ قومی آواز، بلقیس بانو جیتے جی ایک نہیں دو بار مر گئی، ظفر آخا۔ روزنامہ قومی آواز نے اس بارے میں لکھا ہے کہ آزادی کی 75ویں سالگرہ پر سارا ملک خوشی میں مگن تھا، جدھر دیکھو ملک کا ترنگا جھنڈا ہوا میں لہرا رہا تھا۔ صرف ایک شخصیت تھی جس کی خوشیاں 15 اگست کو ماتم میں بدل گئیں، اور وہ تھی بدنصیب بلقیس بانو۔ سوال یہ ہے کہ مسلم منافرت کی آگ کب اور کیسے رکے گی؟ آخر اس کی کوئی حد ہے کہ نہیں؟ ماب لنچنگ سے لے کر بلقیس کے مجرموں کی رہائی تک مسلمانوں پر روز ایک قہر ٹوٹتا ہے، لیکن ملک والوں کو ہوش نہیں آتا ہے۔ ہوش تو جانے دیجئے، عام ہندو ہر چناؤ میں بی جے پی کی جھولی ووٹ سے بھر دیتا ہے۔ روزنامہ جسارت، پاکستان کے لیے 1.7 ارب ڈالر کے اجرا کی منظوری 29 اگست کو متوقع۔ روزنامہ جسارت، اس بارے میں لکھتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس کا کیلنڈر جاری کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے لیے 1 ارب 70 کروڑ ڈالر کی اگلی قسط کی منظوری پیر 29 اگست کو متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق 7ویں اور 8ویں اقتصادی جائزے کی بنیاد پر قرض پروگرام کا حجم 6 ارب ڈالر سے بڑھا کر 7 ارب ڈالر کیے جانے اور پروگرام میں جون 2023 تک توسیع بھی متوقع ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس کا کیلنڈر جاری کر دیا گیا ہے اور آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کے لیے 1.7 ارب ڈالر کے اجرا کی منظوری 29 اگست کو متوقع ہے۔ اخبار مزید لکھتا ہے کہ ذرائع کے مطابق 7ویں اور 8ویں اقتصادی جائزے کی بنیاد پر قرض پروگرام میں توسیع کا بھی امکان ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈز کے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں 7ویں اور 8ویں اقتصادی جائزے پر غور کیا جائے گا۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ ارنا، صدر اور کابینہ نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ امام خمینی اور شہداء انقلاب کے اہداف و مقاصد کی پابندی کے عہد کی تجدید کی۔ فارس نیوز ایجنسی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے روضے کی حفاظت کرتے ہوئے جنرل ابو الفضل علی جانی شہید ہو گئے۔ اور سانہ، شامی فوج کی ایک چیک پوسٹ نے قامشلی میں غاصب امریکی فوجیوں کے ایک قافلے کو بھگا دیا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام نور ایمان۔
عزیز سامعین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، عباس سید کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سمیت سن 1986 اوکرائن کا ایٹمی مرکز چرنوبیل، جو اس زمانے میں سوویت یونین کا حصہ شمار ہوتا تھا، حادثے کا شکار ہو گیا، جس کی بنا پر بہت زیادہ ایٹمی ری ایکٹر کا مواد پھیل گیا، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا حادثہ رونما ہوا۔ اس زمانے میں ذرائع ابلاغ نے اس عظیم حادثے کو بہت زیادہ کوریج دی اور اس کے بارے میں فلمیں بنائی۔ سن 2016 میں روس میں ایک اور فلم بنا چرنوبیل ممنوع علاقہ بنائی گئی، جس کا ایک اصلی نوجوان فنکار سرگئی رومونوویچ تھا، جو اس فلم میں بہترین کارکردگی کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہوا۔ لیکن یہ شہرت ان کے عوام میں مقبولیت اس کا باعث نہ بنی کہ یہ روسی جوان اپنی مشکلات اور فکری اور اعتقادی شک و تردید کو فراموش کرتے۔ غیر منطقی اور اختلافی تعلیمات کے جسے گرجا گھر نے مسیحیت کے عنوان سے پیش کیا ہے، سبب بنی ہے کہ وہ اس سے پہلے مدتوں اسے ترک کر دے۔ سرگئی اس بارے میں کہتے ہیں، میں ذاتی طور پر خداوند عالم سے رابطہ رکھتا تھا، لیکن اس بات کی کوشش نہیں کرتا تھا کہ عیسائی مذہب کے بارے میں تحقیق کروں، کیونکہ میں نے اس کے اصول سے کچھ بھی نہیں سمجھا تھا۔ سرگئی رومانوویچ، کہ جو عیسائیت سے شکست کھا چکا تھا، غلط افکار کو قبول کر لیا، اور ایسے مواقع پر بہت سے افراد اس کی طرف مائل ہوئے۔ یہ لوگ جو اپنی دینی تعلیمات کو غیر قابل قبول جانتے ہیں، لہذا اس سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن خداوند عالم پر اپنے عقیدے کو محفوظ و مستحکم رکھتے ہیں، اور اگرچہ خداوند عالم پر یقین کو ایک بہترین امر تصور کرتے ہیں، لیکن صرف یہ یقین بہت زیادہ اثر انداز اور کارساز نہیں ہو سکتا جب ہر شخص الگ الگ خداوند عالم پر عقیدہ رکھتا ہو تو ان کی تعداد کے برابر خدا موجود ہوگا، کیونکہ ہر انسان خدا کو اپنے اپنے مشخصات، اختیارات اور توانائیوں کے مطابق پرستش کرتے ہیں، تو ایسا خدا کسی کو بھی سیدھے راستے کی رہنمائی نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی کو گمراہی اور ضلالت سے نجات دے سکتا ہے، کیونکہ یہ انسانی ذہنوں کا بنایا ہوا ہے اور اس کی کامیابی کے لیے تعلیم اور قوانین کو پیش نہیں کر سکتا۔ در حقیقت جو شخص تنہا خدا پر عقیدہ رکھتا ہے وہ ہر کام کو، چاہے وہ صحیح ہو یا نہ ہو، انجام دے تو بغیر اس کے کہ خداوند عالم اس کے اعمال پر نظر رکھتا ہے، وہ افراد جو یہ کہتے ہیں کہ خدا ان کے دلوں میں ہے اور دین اور ہدایت کے رہنما اصول کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ در حقیقت وہ یہ چاہتے ہیں کہ مشکلات و سختیوں کے موقع پر مانوی پشتبانی رکھتے ہوں، حالانکہ یہ مانوی پشتبانی بھی محکم استوار اصول و قوانین نہ رکھنے کی وجہ بہت تیزی کے ساتھ شکست سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ سرگئی بھی مدتوں کے بعد اپنے غلط افکار کے بارے میں غور و خوض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس بارے میں وہ کہتے ہیں، بعض لوگوں کی طرح میں نے خود سے کہا کہ خدا میرے دل میں موجود ہے اور عرصہ دراز تک اسی حالت میں میں نے زندگی بسر کی ہے، لیکن قابل افسوس بات تو یہ ہے کہ اس یقین نے مجھے افسردگی اور عیش و نوش سے نجات نہیں دلائی، اور یہ صرف ایک خود فریبی تھی، لیکن کچھ ہی مدت کے بعد میں اس جانب متوجہ ہوا کہ خدا میرے دل میں ہے۔ یہ جملہ بے معنی تھا، یہ وہ موقع تھا کہ جب احساس سے نفرت مجھ سے دور ہو گیا اور میں نے محسوس کیا کہ حقیقتاً میرے اندر ایمان کا وجود ہی نہیں ہے۔ میں خود پر بہت ہی غضبناک ہو گیا کہ کس طرح سے میں نے خود کو یہ اجازت دی تھی تاکہ اس چیز کے بارے میں قضاوت کروں جس کے بارے میں مجھے کوئی معلومات نہیں تھی۔ سامعین، اس کے بعد اس روسی فنکار نے حقیقی خدا اور اس دین کی تلاش میں کوششیں شروع کر دیں جو اسے صحیح زندگی بسر کرنے کی طرف رہنمائی اور ہدایت کریں۔ لہذا اسلام کی تلاش میں اپنے ملک کے دوسرے سب سے بڑے دین کی طرف جاتا ہے۔ روس کے مسلمان 10 سے 15% تک اس ملک کی آبادی کو تشکیل دیتے ہیں، اور روس کے دارالحکومت ماسکو کی تقریباً 20% آبادی مسلمان ہے۔ سرگئی ایک قرآن کریم خریدتے ہیں اور اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کا انجیل سے مقایسہ اور موازنہ کرتے ہیں۔ وہ اس مرتبہ ارادہ کرتے ہیں کہ اب جس دین کو بھی قبول کریں گے وہ استدلال اور منطقی اعتبار سے واضح اور روشن ہو۔ قرآن کریم کے مطالعے نے رومانوویچ کے سامنے ایک تازہ افق کھول دیا اور اسے متحیر اور اپنی جانب مجذوب کر لیتا ہے، جیسے کہ وہ پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں، قرآن کریم کے مطالعے کے وقت میرے وجود میں ایک عجیب و غریب تلاطم پیدا ہو گیا، اور اکثر ایسا بھی ہوا کہ لگتا تھا دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں نے قرآن کریم کے آخری صفحات کو نہایت ہی تعجب کے عالم میں پڑھا تھا، کیونکہ میں نے اپنے تمام سوالوں کا جواب اس معجزہ نما کتاب سے حاصل کر لیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی مجھ سے باتیں کر رہا ہے، اور کبھی کبھی یہ احساس کرتا تھا کہ جس جملے کو پڑھ رہا ہوں وہ صرف میرے لیے ہی لکھا گیا ہے۔ سرگئی کی جو آئین عیسائیت میں بہت زیادہ شبہات سے روبرو ہوئے تھے اور بے دینی نے بھی ان کی فکری اور معنوی جولان کو کم کر دیا تھا، آخری اور کامل ترین آسمانی کتاب سے اپنے تمام سوالات کے جوابات، بلکہ اس سے بھی زیادہ مطالب کو حاصل کر لیتا ہے۔ وہ اس بارے میں وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، وہ تمام چیزیں جسے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا، ان چیزوں کو قرآن کریم میں بڑی سادگی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جیسے خدا کون ہے، انسان کی خلقت کی حکمت کیا ہے، ہمیں دنیاوی زندگی کیوں دی گئی ہے، مومنین اور کافرین کے وجود کا فلسفہ کیا ہے، ماں باپ سے کیسے سلوک کریں، بیوی سے کس طرح پیش آئیں اور سلوک کریں، کس طرح سے حلال رزق حاصل کریں، کن لوگوں سے دوستی کریں یا کن لوگوں سے دوری اختیار کریں، اپنے ایمان کو کیسے مستحکم کریں، ان تمام سوالوں اور اسی طرح بہت سے سوالوں کے جوابات ہمیں اسلام، قرآن کریم اور سنت رسول کریم نے عطا کیا ہے۔ سرگئی رومانوویچ قرآن کریم اور اسلام کی تعلیمات اور اس کے ٹھوس جوابات کو دیکھ کر حیرت میں ڈوب جاتے ہیں، اور حقیقت اور روشن اور منطقی راستے کی سعادت کو اس بزرگ آسمانی دین میں پاتے ہیں۔ اس بارے میں وہ کہتے ہیں، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ خالق کے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور حقائق سے ہمیں روشناس کیا ہے، اس کے مقابلے میں شکر گزار نہ بنوں، لہذا میں مسلمان ہو گیا۔ مشہور افراد اور فنکار لوگ مسلمان ہونے کے بعد نہ صرف یہ کہ اپنے گھر والوں اور دوستوں کی مخالفت سے روبرو ہو جائیں، بلکہ ان کے بعض چاہنے والے بھی ایسی شخصیتوں سے مشہور افراد اور فنکار لوگ مسلمان ہونے کے بعد نہ صرف یہ کہ اپنے گھر والوں اور دوستوں کی مخالفت سے روبرو ہو جاتے ہیں، بلکہ ان کے بعض چاہنے والے بھی ایسی شخصیتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں اور ان کی مخالفت بھی کرتے ہیں اور ان کی سرزنش بھی کرتے ہیں۔ سرگئی نے بھی مسلمان ہونے کے بعد ایک مشہور فنکار کے عنوان سے بہت سے اہل وطن، دوست، احباب کے غیر منصفانہ اور تیز و تند تنقیدوں سے روبرو ہوتے ہوئے یہاں تک کہ اسے خیانت کار بھی کہا گیا۔ البتہ سرگئی نے روس کی نو مسلم خاتون الیگزینڈرا گولوفکووا سے شادی کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اس نے اپنے راستے کا انتخاب کیا ہے۔ رومانوویچ اسلام کی اعلیٰ تعلیم کے سیکھنے پر بہت زیادہ تاکید کرتے ہوئے کہتے ہیں، لوگ مجھ سے بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں کہ اگر دین عیسائیت پر باقی رہتے تو کیا ہو جاتا، آخر تمہیں کیا مشکل اور پریشانی تھی جو مسلمان ہو گئے؟ اسلام ایک ایسا واحد دین ہے، اس کے اصول میں توحید موجود ہے، حالانکہ دوسرے ادیان میں یہ اصل اصول کا جز نہیں ہے، اور یہ وہ چیز تھی جس نے مجھے اپنی طرف جذب کر لیا، تو اور خدائے ہستی، کسی بھی دوسرے واسطے کے بغیر۔ اسی طرح سے وہ اپنے مسلمان ہونے کی ایک اور علت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پائے جانے والے شبہات کا جواب حاصل کرنے کو قرار دیتے ہیں اور اس بارے میں تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں، میرے لیے یہ بات قابل قبول نہیں تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا یا خدا کے بیٹے ہوں، کیونکہ میری نظر میں آپ صرف خدا کی جانب سے ایک پیغمبر تھے۔ میری عقل نے اس بات کو ہرگز قبول نہیں کیا کہ خدا انسان کے وجود میں ظہور پذیر ہو اور بعد میں خود کو قربان کر دے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو مقام تصور کیا ہے وہ میری نظروں میں ناقابل یقین امر ہے، اور میں نے اپنے اس نظریے کی تائید کو قرآن کریم سے حاصل کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورہ مریم کی 30ویں آیت میں خود کو خدا کا بندہ اور اس کے پیغمبر کے عنوان سے متعارف کراتے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ مائدہ کی 116ویں اور 117ویں آیتوں میں بھی ہم پڑھتے ہیں، اور جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا مان لو؟ تو عیسیٰ نے عرض کی کہ تیری ذات بے نیاز ہے، میں ایسی بات کیسے کہوں گا جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے، اور اگر میں نے کہا تھا تو تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تو میرے دل کا حال جانتا ہے اور میں تیرے اسرار نہیں جانتا ہوں، تو غیب کا جاننے والا ہے، میں نے ان سے صرف وہی کہا جس کا تو نے حکم دیا تھا کہ میری اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو، اور میں جب تک ان کے درمیان رہا ان کا گواہ اور نگران رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ان کا نگہبان ہے اور تو ہر شے کا گواہ اور نگران ہے۔ عزیز سامعین، سرگئی ان تلاش و جستجو اور تحقیق کے بعد اسلام کی شکل میں خالق کائنات کو بہترین طریقے سے پا لیتے ہیں، ایسا خدا کہ جو بے مثل و بے نظیر اور قادر و مہربان ہے۔ انسانی ذہن کی پیداوار ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کی حقیقت کا کوئی فرد بشر درک بھی نہیں کر سکتا۔ صرف یہی خدا ہے جو انسان کو آرام و سکون اور حقیقت، سعادت و کامرانی کا زمینہ فراہم کر سکتا ہے۔ یہ وہی خدا ہے جس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء الہی نے لوگوں کو متعارف کروایا ہے، لیکن اکثر لوگوں نے یا تو اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے یا ایسے خدا کو قبول کیا ہے جو ان کے مزاج کے مطابق تھے۔ روس کے یہ نو مسلم خدا اور اسلام کی راہ میں ثابت قدم ہونے کے بارے میں کہتے ہیں، جس وقت میں نے اسلام سے مربوط مطالب کے بارے میں پڑھا تو متوجہ ہوا کہ جب آپ سیدھے راستے پر گامزن ہوں گے تو پھر آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ آپ کسی پیغمبر کو منتخب یا رد کر دیں۔ ہم سب یعنی ادیان کے حقیقی پیرو ایک ہی راستے پر ہیں اور ایک ہی منزل کی جانب رواں دواں ہیں۔ جس وقت آپ ایمان لائیں گے اس وقت یہی لگتا ہے کہ پروردگار عالم نے تمام چیزیں فراہم کر دی ہیں، آپ خود اس جانب متوجہ ہوں گے۔ بس کیسے ممکن ہے کہ آپ نور کو چھوڑ کر ظلمت کی طرف واپس آ جائیں؟ لہذا میں نے خداوند عالم کے آخری پیغمبر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی، اور انہوں نے بھی ہمیں اپنی عقل، اپنی منطق، اپنی محبت و الفت اور اپنے عشق سے متحیر کر دیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ایک روایت کے مطابق 25 محرم فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا یوم شہادت ہے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں ایک خصوصی پروگرام پیش کر رہے ہیں، اور اسی خصوصی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے خصوصی پروگرام، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام حدیث عشق میں ہم آج واقعہ کربلا کے بعد اموی حکومت کے حقیقی چہرے کو برملا کرنے میں نواس رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی جرأت و دلیری اور انقلابی کردار کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جزیرۃ العرب میں رسول اسلام خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور اور الہی معیارات پر قائم اسلامی احکام و دستور سے مقہور دور جاہلیت کے پروردہ امیہ اور ابو سفیان کے پوتے یزید بن معاویہ اور اس کے ذلہ خاروں کے ہاتھوں نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کے بعد ظلم و استبداد کے نشے میں چور اموی حکومت نے عصر جاہلیت کے انسانیت سوز رسم و رواج اثر نو اسلامی معاشرے میں رواج دینے پر کمر باندھ لی۔ بنی امیہ کے اس استبدادی دور میں حسینی انقلاب کے پاسبان امام زین العابدین علیہ السلام کی ذمہ داریاں شیب ابی طالب میں محصور توحید پرستوں کی سختیوں، بدر و احد کے مارکوں میں نبرد آزما جیالوں کی تنہائیوں، جمل و صفین کے مقابلہ آرائیوں میں شریک حق پرستوں اور نہروان و مدائن کی سازشوں سے دوچار علی و حسن کے ساتھیوں کی جان فشانیوں اور میدان کربلا میں پیش کی جانے والی عظیم قربانیوں کے مراحل سے کم حیثیت کی حامل نہیں تھی۔ قرآن کی محرومی، اسلام کی لاچاری اور آل رسول کی مظلومی کے یزید زدہ ماحول میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی حقیقی انقلابی روش میں گویا اسلام اور قرآن کی تمام تعلیمات جمع ہو گئی تھیں، اور اسلامی دنیا آپ کے کردار و گفتار کے آئینے میں ہی الہی احکام اور معارف کا مطالعہ اور مشاہدہ کر رہی تھی۔ روز عاشور، نیزہ و شمشیر اور سنان و تیر کی بارش میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آپ کے تمام اعزہ اور جانثار شہید کر دیے گئے۔ مردوں میں صرف سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام اور بچوں میں امام باقر علیہ السلام شہادت کے کارزار میں زندہ بچے تھے، جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ اہل حرم کے قافلہ سالار تھے۔ خون اور آگ کے درمیان امامت و ہدایت کی یہ دونوں شمیں الہی ارادے اور فیصلے کے تحت محفوظ رکھی گئی تھیں کہ جنہوں نے اپنی نرم و لطیف حکمت آمیز روشنی کے ذریعے عاشورہ کے پیغامات تاریخ بشریت میں جاویداں بنا دیے۔ نواس رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو خدا نے محفوظ رکھا تھا کہ وہ اپنی 35 سالہ تبلیغی مہم کے دوران عاشورہ کے سوگوار کے طور پر اپنے اشکوں اور دعاؤں کے ذریعے اموی نفاق و جہالت کو ایمان و آگاہی کی قوت عطا کر کے عدل و انصاف کی دار پر ہمیشہ کے لیے آویزاں کر دیں، اور دنیا کے مظلوموں کو بتا دیں کہ اشک اور دعا کی شمشیر سے بھی استبدادی قوتوں کے ساتھ جہاد اور مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ظلم و اناس سے مروب بے حسی اور بے حیائی کے حصار میں بھی اشک و دعا کے ہتھیار سے تاریکیوں کے سینے چاک کیے جا سکتے ہیں اور پرچم حق و سربلندی و سرفرازی عطا کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ آج تاریخ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ کبھی بھی اشک اور دعا کی زبان آہانی شمشیر سے زیادہ تیز چلتی ہے اور خود سروں کے سروں کا صفایا کر دیتی ہے۔ حضرت امام زین العابدین سید سجاد عبادتوں کی زینت، بندگی اور بند نوازی کی آبرو، دعا و مناجات کی جان، خضوع و خشوع اور خاکساری و فروتونی کی روح، سید سجاد کہ جن کی خلقت ہی توکل اور معرفت کے ضمیر سے ہوئی، جنہوں نے دعاؤں کو علو اور مناجات کو رسائی عطا کر دی، جن کی ایک ایک سانس تسبیح اور ایک ایک نفس شکر خدا سے معمور ہے، کہ جن کی دعاؤں کا ایک ایک فقرہ آدمیت کے لیے سرمایہ نجات اور نصیحت و حکمت سے سرشار ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی مناجاتوں کے طفیل آسمان سجادہ بندگی اور زمین صحیفہ زندگی بنی ہوئی ہے۔ آپ کی صحیفہ سجادیہ کا ایک ایک ورق عطر جنت میں بسا ہوا ہے اور آپ کی صحیفہ کاملہ کا ایک ایک لفظ وحی الہی کا ترجمان ہے، اسی لیے اس کو زبور آل محمد بھی کہتے ہیں۔ آپ خود سجاد بھی ہیں اور سید سجاد بھی، عابد بھی ہیں اور زین العابدین بھی، کیونکہ اثر عاشور کو آپ کے بابا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا سجدہ آخر 11 کی شب شام غریبہ میں آپ کے سجدہ شکر کے ساتھ متصل ہے۔ 71 قربانیاں پیش کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے سجدہ آخر کے ذریعے سرخروئی حاصل کی اور جلے ہوئے خیموں کے درمیان چادروں سے محروم ماؤں اور بہنوں کی آہو فریاد کے بیچ باپ کے سر بریدہ کے سامنے سید سجاد کے سجدہ شکر نے ان کو زین العابدین بنا دیا۔ نماز عشاء کے بعد سجدہ معبود میں رکھی گئی پیشانی اذان صبح پر بلند ہوئی اور یہ سجدہ شکر تاریخ بشریت کا زرین ترین ستارہ بن گیا۔ باپ کا سجدہ آخر اور بیٹے کا سجدہ شکر اسلام کی حیات اور مسلمانوں کے نجات کا ضامن ہے۔ درحقیقت صبر و شجاعت اور حریت و آزادی کے پاسبان امام زین العابدین علیہ السلام توق و زنجیر میں جکڑ دیے جانے کے باوجود لاچار و بیمار نہیں تھے، بلکہ یہ کوفہ و شام کے بے بس اور لاچار بیماروں کے دل و دماغ کا علاج کرنے کے لیے وہاں گئے تھے۔ کوفہ بیمار تھا کہ جس نے رسول اور آل رسول سے اپنا اطاعت اور دوستی کا پیمان توڑ دیا تھا۔ کوفے والے بیمار تھے کہ جن کے سروں پر ابن زیاد کے خوف کا بخار چڑھا ہوا تھا اور حق و باطل کی تمیز ان میں ختم ہو گئی تھی۔ شام بیمار تھا کہ جہاں ملوکیت کی مسموم فضاؤں میں وحی اور قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا تھا اور اہل بیت نبوت و رسالت کو معاذ اللہ خارجی اور ترک اور دیلم کا قیدی قرار دیا جا رہا تھا۔ دراصل شام والے بیمار تھے جو خاندان رسول کے استقبال کے لیے سنگ و خشت لے کر جمع ہوئے تھے، لیکن حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ان کے علاج کے لیے خون حسین سے رنگین خاک کربلا ساتھ لے کر گئے تھے تاکہ بنی امیہ کی زہریلی خوراک سے متاثر کوفیوں اور شامیوں کو خطرناک بیماریوں سے شفا عطا کریں۔ چنانچہ حضرت علی ابن الحسین اور ان کے ہمراہ خاندان رسول کی خواتین نے اپنے خطبات اور تقریروں کی ذوالفقار سے کوفہ و شام کے ضمیر فروشوں کے سر دوپارہ کر دیے۔ کوفہ جو گہرے خواب میں ڈوبا ہوا تھا خدموں کی گون سے جاگ اٹھا۔ شام نے جو جان کنی کی آخری سانسیں لے رہا تھا زنجیروں کی جھنکار سے ایک نئی انگڑائی لی اور پورے عالم اسلام میں حیات و بیداری کی ایک ہلچل شروع ہو گئی اور اموی حکومت کے بام و در لرزنے لگے۔
اور نہ تمام سجاد ہے۔ پھر بھی لے کر چل رہا پھر بھی لے کر چل رہا سنگ کارواں سجاد ہے
ہر سجاد ہر سجاد ہر سجاد ہر سجاد تازیان شند کے اور ناتواں سجاد ہے
دین طاہر علم حیدر عصمت متے آل رسول اور قرآن خدا کا پاس ماں سجاد ہے پھر بھی لے کر چل رہا پھر بھی لے کر چل رہا سنگ کارواں سجاد ہے
ہر سجاد ہر سجاد ہر سجاد ہر سجاد
کرتا ہے ظاہر یہی اس قدر رونا لہو کا کرتا ہے ظاہر یہی آل احمد کے مصائب کا قرآن سجاد ہے پھر بھی لے کر چل رہا پھر بھی لے کر چل رہا سنگ کارواں سجاد ہے پر صاحباں سجاد ہے پھر بھی لے کر چل رہا پھر بھی لے کر چل رہا سنگ کارواں سجاد ہے
ہائے سجاد ہائے سجاد ہائے سجاد ہائے سجاد
ہوں۔